الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے اس سچے دین اسلام کو پھیلانا تھا اور اللہ اس بات کے لیے یہ پہلے سے طے فرما دیا تھا کہ یہ سارے علاقے اسلام کے تصرف میں آئیں گے. چنانچہ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں لاہور کے حکمران جو ہندو تھے انہوں نے افغانستان پہ حملے شروع کیے اور افغانستان کا دارالحکومت اس وقت غزنی تھا اور ہندوؤں نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ غزنی کو لوٹ لیں گے اور سلطان محمود غزنوی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے خراسان گئے ہوئے تھے اور ان کی غیر موجودگی میں ہندوؤں نے غزنی کو لوٹا اور پھر اس کے بعد پورے شہر کو آگ لگا دی. سلطان محمود غزنوی، اس کے والد سبکتگین، ان لوگوں نے بڑی آرزوؤں اور محنتوں کے بعد یہ شہر بسایا تھا اور سینکڑوں علماء اور فضلاء وہاں پر موجود تھے اور محمود غزنوی کی بڑی تمنا تھی کہ البیرونی اس کے دربار میں آئے، لیکن البیرونی نہیں آیا. بہت بڑا مفکر، فلسفی اور مختلف علوم کا ماہر تھا اور محمود غزنوی جب پہنچے ہیں اس وقت کی خلافت نے انہیں یمین الدولہ کا خطاب دیا تھا، تو یہ یمین الدولہ جب غزنوی میں پہنچے اور جلا ہوا شہر دیکھا تو انہوں نے کہا میں تمہارا بندوبست تب کروں گا. چنانچہ پہلا حملہ بر صغیر پر ہوا اور پھر آہستہ آہستہ یہ حملے بڑھتے چلے گئے اور سلطان محمود نے قسم کھا لی کہ وہ اپنے ملک اور اپنے دارالحکومت کا دفاع کریں گے اور قرب و جوار میں دشمنوں کو آئندہ ایسی حرکت کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. چنانچہ ان کے ساتھ علماء آئے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ آئے اور ہندوستان پہ جو 17 حملے ہوئے ہیں یہ وہ رد عمل تھا جو ہندوؤں کی اس بھیانک کاروائی کے نتیجے میں تھا اور پھر مسلمان پھیلتے چلے گئے اور پھر سلطان کا دور ختم ہوا اور پھر ان کے بعد غوری آ گئے اور غوریوں کے بعد پھر خاندان غلامہ آ گئے، التمش آ گئے، تغلک آ گئے. تاریخ نے پوری ترتیب سے اس کو بیان کیا ہے. پھر سعیدی سلطنت یہاں پر بن گئی اور سعید نام کے کئی لوگوں نے یہاں پر حکمرانی کی اور ہوتے ہوتے پھر لودھی آئے اور پھر مغل آئے. پورے عالم اسلام میں تین سلطنتیں تھیں، ایک مراکش کی، ایک ہندوستان کی، دوسری اور تیسری خلافت اسلامیہ جو بعد میں امارت ترکیہ بن گئی. بس یہ تین بڑی طاقتیں تھیں جو پوری دنیا پر راج کر رہی تھیں اور ہوتے ہوتے مغلوں کا اتنا اثر قائم ہوا کہ مغل بادشاہوں کے دربار علماء سے، فضلاء سے اور ان کے قاضی مکمل انصاف کے ساتھ کام کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک ہندو کے قتل میں نور جہان اس کا نام آ گیا تو اس نے جہانگیر سے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں اور قاضی صاحب سے کچھ کہہ دیں. انہوں نے کہا میں اس لیے شوہر نہیں ہوں کہ انصاف میرے ملک میں رائج نہ رہے. اگر قاضی نے آپ کے قتل کا حکم دے دیا تو قتل ہو جائے گا. اور اسے صاف قاضی کو کہا کہ اگرچہ وہ میری ملکہ اور محبوبہ ہیں لیکن انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. قاضی نے اس کے قتل کا فیصلہ لکھ دیا کہ اس نے مارا ہے, لہذا اس کی گردن بھی اتاری جائے. اور پھر ملکہ نور جہان ان ہندوؤں کے سامنے گئی, خود اور تلوار بھی رکھی اور پیسے بھی رکھے. کہا شرح ہماری نے دونوں چیزوں کو کہا ہے, دیت کو بھی اور تلوار کو بھی, تم جو چاہو قبول کر لو. عدالت میں ہندو بھی اور یہ لوگ بھی جمع تھے اور انہوں نے سونے کو لے کے پیسہ معاف کر قتل معاف کر دیا. جہانگیر نے اپنی تسک میں لکھا ہے کہ جو گھر آئیں اور میں دربار میں بڑی بے چینی سے بیٹھا ہوا تھا اور پھر دروازہ بند ہوا تو میں نے جا کر پاؤں پکڑ لیے اور میں رو پڑا اور میں نے کہا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری زندگی میں کیا ہو جاتا, کیا میں کرتا. تو اس سے کہا اس وقت تو نہیں بولے, اس سے کہا نہیں انصاف ضروری ہے ملک کے لیے, آپ رہیں نہ رہیں اتنی رعایا میں انصاف اگر نہیں رہے گا تو اللہ کو کون جواب دے. اور جہانگیر کے زمانے سے پہلے بھی عیسائیوں کی دعوتیں آتی رہیں اور مشنریز نے پورا زور لگایا کہ وہ عیسائیت کو قبول کر لیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اچھا اس کی تو اجازت دیں کہ ہم لوگ ہندوستان میں تجارت کریں. تجارت شروع ہوئی اور وہ پترا جس پہ جہانگیر نے لکھ کے دیا تھا تجارت کے لیے اجازت نامہ آج بھی لندن میں محفوظ ہے. جہانگیر نے اجازت دی اور چیزیں آنی شروع ہو گئیں. اور پھر اس کے بعد شاہ جہان کا دور آیا اور شاہ جہان کو سب سے زیادہ محبت دنیا میں اپنی بیٹی سے تھی, اس کے دم سے جیتا تھا. اور وہ ایک مرتبہ جا رہی تھی اپنے محل میں ہی, مغرب کی آزان ہوئی اور چراغ لوگوں نے جلائے جو نوکر تھے ان کے, اور اس کا ریشمی دوپٹہ, وہ جلدی سے ایک جگہ سے گزری تو ریشمی دوپٹہ پڑ گیا دیے پہ اور آگ سے وہ جھلس گئی. اور شاہ جہان کے لیے عذاب بن گیا دربار اور پورا ملک. وہ اس نے کہا میری بیٹی کا علاج ہر صورت میں ہونا چاہیے. اور اس نے پھر انگریز ایک جو ان کیسز کا ماہر تھا اس کو بلایا اور اس نے علاج کیا اور بیٹی بچ. اورنگزیب نے سونے میں تولا اس نے شاہ جہان نے اور خیرات کی, پھر سونے میں تولا اور خیرات کی اور کہا کہ میری جان ہے میری بیٹی میں, کسی طرح یہ بچ جائے. بچ گئی. اور اس پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مزید مانگے کہ یہاں پر ہمیں چاہیے, ہم اپنے بڑے بڑے گرجا قائم کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. شاہ جہان بڑے فاضل آدمی تھے, ان سارے مغلوں میں جیومیٹری اور فلاسفی ان دو میں اس کی ٹکر کا کوئی آدمی نہیں. اورنگزیب جیسا متدین پرہیزگار, شاہ جہان بادشاہ جیسا جیومیٹری کا ماہر, اس کا باپ جہانگیر اور جہانگیر فلسفے میں ید طولہ, اور پھر اس کا باپ ہمایوں علم نجوم. اس نے اکبر 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 نے اگرچہ پڑھا نہیں لیکن ہندوستان کے فتوحات, اور اکبر جب پیدا ہوا ہے اس کا باپ ہمایوں جو علم نجوم کو پوری طرح جانتا تھا اس نے اپنے بیٹے کا زائچہ بنایا اور زائچہ رکھ کر وہ ناچنے لگا اور کہنے لگا میرے بیٹے اکبر جیسا مقدر کسی کا نہیں ہے, تم دیکھنا یہ مغلوں کو کتنا عروج دے گا. اور ہوا وہی. اور اس کے باپ بابر بادشاہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی اپنی بیٹی کے لیے, ادیب تھا, شاعر تھا, صوفی تھا, سب چیزیں اللہ نے اس میں رکھی. اور پھر اورنگزیب کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی پھیلی, یہاں تک کہ 1803 میں مغلوں نے لکھ کے دے دیا کہ دلی آپ کا اور پورا ہندوستان آپ کا. اور 1803 میں گوروں نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا, ایک پنجاب رہ گیا تھا. یہاں سکھ حکومت بڑی مضبوط تھی, گورے نہیں ٹکر لے سکے. انگریز جانتے تھے کہ شکست ہو جائے گی, حتیٰ کہ رنجیت سنگھ مرا، اور رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد پنجاب بھی انگریزوں نے ہتھیا لیا اور پورے ملک میں انگریز چھا گئے۔ انہوں نے کام شروع کیے اور بڑے ذہین لوگ تھے، انہوں نے کہا حکومتیں ایسے تھوڑے ہی چلتی ہیں، حکومتوں کے لیے پبلک کا دل جیتنا ضروری ہے، اور انہوں نے اس کے لیے منصوبے بنائے کہ پورے ہندوستان میں ریلوے کا نظام بچھایا جائے، دوسرا منصوبہ بنایا کہ پورے ملک میں نہروں کا نظام بنایا جائے، تیسرا منصوبہ انہوں نے بنایا اور کہا کہ پل تعمیر کیے جائیں، چوتھا منصوبہ انہوں نے بنایا کہ بند قائم کیے جائیں، پانی جمع کیا جائے اور تمام وہ علاقے جو بارش پر منحصر ہیں انہیں بارشی علاقوں کی بجائے نہری علاقوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ اور یہ منصوبہ جو تھا اگرچہ 1912 میں پہلی مرتبہ سامنے آیا، ہم نے کئی مرتبہ عمران خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب اگر اللہ حکومت دے گوروں کا وہ نقشہ 1912 کا سارا کام ہوا ہوا، لندن میں ہم نے وہ فائل دیکھ کیا ہے، اب صرف اسے منگوا کے جو اب ہمارے سول انجینئرز ہیں ان کے سپرد کرتے ہیں، انہیں کہیں یہ کام چاہیے، دیکھیں کیسے ہو۔ گوروں نے دریائے نیلم پر فیصلہ کیا کہ ڈیم بنائیں، اور دریائے نیلم سے جو نہریں نکلیں گی، نیلم کے بند سے اس ڈیم سے جو نہریں نکلیں گی وہ چکوال، میاں والی، بنو، اس سارے علاقے میں دی جائیں گی، اور میاں والی، بنو، چکوال، تلا گنگ، یہ سارے علاقے ہزاروں مربع میل اراضی، انہوں نے کہا اس سے ہمیں فصلیں لینی ہیں اور پھر ہندوستان کی حالت ٹھیک ہو جائے گی۔ 1912 کا منصوبہ اب بھی جا کر دیکھ لیں، وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور خان صاحب کہتے تھے بالکل بالکل یہ ہوگا، اور بالکل نہیں ہوا، یاد بھی نہیں لاؤ گا، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ صاحب انگریزوں نے جو کام کیے تھے اس کو دیکھیں۔ جب گوروں نے کام شروع کیے، اب سول انجینئرز کہاں سے آتے، تو سول انجینئرز کے لیے اس زمانے میں لیفٹیننٹ گورنر تھے سر جیمز تھامسن۔ جیمز تھامسن نے پہلا کام کیا اور اس سے کہا کہ ہندوستان میں سب سے اچھی جگہ اگر انجینئرز بنانے ہیں تو اس کے لیے روڑکی، روڑکی پہلے سہارنپور یو پی کا حصہ تھی، اب انگریزوں نے، اب ہندوؤں نے جب اپنے ملک کو تقسیم کیا تو اب شاید وہ کسی اور صوبے میں وہ تھوڑا سا حصہ چلا گیا، بہرحال روڑکی تھا، اور روڑکی میں پہلی مرتبہ سول انجینئرنگ کا کالج قائم ہوا اور اس کا نام رکھا گیا سول انجینئرنگ کالج روڑکی، اور لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز تھامس نے اس کا افتتاح کیا 1 فروری 1847 کو، اور 1847 میں ہی اس کے آس پاس ایک مسئلہ پیش آیا اور انگریزوں نے کہا کہ جتنا دلی میں نظام تعلیم اچھا ہے، اس زمانے میں، اس کے بعد کلکتہ 1911 تک کلکتہ ہندوستان کا دارالحکومت رہا ہے، انہوں نے کہا جتنا ان ہندوستانیوں کا نظام تعلیم اچھا ہے، ہمارے یہاں آکسفورڈ، لندن، کیمبرج میں اتنے اچھی چیزیں نہیں ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے گوروں کا نظام تعلیم بدلیں، اوپر لائیں اور ہندوستان کے برابر پہنچائیں۔ چنانچہ ایک کمیٹی قائم کر دی اور انہوں نے کہا کہ کام کرو، نصاب کیسے مرتب ہو، دوسری کمیٹی یہ قائم کر دی گئی، اور سر جیمز تھامسن نے کہا کہ یہ چیزیں کرنی ہیں، اور روڑکی کالج چل پڑا، لیکن کالج کی رفتار سست تھی، انگریزی میں پڑھایا جاتا تھا۔ جیمز تھامسن نے کہا کہ آخر اتنے انجینئر پورے ہندوستان میں، خاص طور پہ سول انجینئر جو چاہیے، یہ ہم کہاں سے لائیں گے، اتنے روڑکی کے کالج کو اردو لینگویج میں تبدیل کرو اور ہم اس ملک میں اردو میں نظام تعلیم رکھیں گے۔ چنانچہ پہلا انجینئرنگ کالج اردو کے لیے ترجمہ کمیٹی مقرر کی گئی، اور ترجمہ کمیٹی نے صرف 2 سال کے اندر اندر پوری انجینئرنگ کو اردو میں منتقل کیا. منوہر لال نے 6 کتابیں لکھیں اور 6 کتابیں کنہیا لال نے لکھیں. یہ کنہیا لال اتنا بڑا آدمی تھا ہندوؤں کا کہ یہ لاہور کا ریلوے اسٹیشن اور میو ہسپتال یہ دونوں اس نے بنوائے. ہندوؤں نے بہت کام کیا, مسلمانوں میں مسیح اللہ تھے, عبد الرحمان تھے اور بڑے ٹاپ کے ٹیچرز تھے. یہ سب رڑکی میں پوری کی پوری سول انجینئرنگ اردو میں پڑھانے لگے اور جیمز تھامسن بڑا خوش تھا کہ اردو میں بچوں کو کوئی زبان سیکھنی نہیں, جو کتاب آتی ہے اس کا فوری طور پہ 1 مہینے کے اندر اندر ترجمہ کمیٹی اس کو اردو میں ترجمہ کر دیتی ہے. بچے ہمارے اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ مسلمان اور ہندو تقریباً برابر کے سول انجینئرز نکل رہے تھے اور پورے انڈیا میں پھیل رہے تھے. ہر جگہ 600 روپے پرنسپل کی تنخواہ مقرر کی گئی اور 400 روپے نائب پرنسپل کی تنخواہ مقرر کی گئی, اور کم سے کم تنخواہ کسی ٹیچر کی 50 روپے اس زمانے میں رکھے گئے جب سونا صرف 2-3 روپے تولا ہوتا تھا. روڑکی کے اس سول انجینئرنگ کالج نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا. اور دوسری بڑی طاقت جو کھڑی ہوئی وہ حیدرآباد دکن کی تھی, عثمانیہ یونیورسٹی. عثمانیہ یونیورسٹی نے پورے ہندوستان میں کہا کہ ہم تعلیم کو عام کریں گے. اللہ کی رحمتیں ہو جن نوابوں نظاموں نے انہیں قائم کیا, اور خدا کی رحمت ہو جو اس یونیورسٹی کی مدد کرتے رہے. عثمانیہ یونیورسٹی نے کہا تم انجینئرنگ اردو میں پڑھاؤ گے, ہم میڈیکل اردو میں پڑھائیں گے. چنانچہ 4 سال 5 سال 6 سال کا نصاب مقرر کر کے میڈیکل کالج کی تعلیم بھی اردو میں ہو گئی, سول انجینئرنگ کی تعلیم بھی اردو میں ہو گئی. لہذا اردو زبان کتابیں ہونے لگی. اتنی کال پڑ گئی کہ سر جیمز تھامسن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ سے روڑکی میں اپنا پریس قائم کریں گے یونیورسٹی کا, کیونکہ کتابیں چھپتی ہیں دلی میں, وہاں سے آنے جانے میں وقت لگتا ہے, پیسہ لگتا ہے, اپنا ایک چھاپہ خانہ قائم کرو. اور غالباً 1847 کے بعد 2-3 سال بعد انہوں نے کام کیا اس کا, اور پھر بریلی میں 1850 میں اس شخص کے انتقال ہو گیا. یہ پوری سول انجینئرنگ جو اس زمانے کی ہے, آپ کے جتنے ڈیم بنے پل بنے ہیں, یہ اس انگریز کی دقت نظر کا نتیجہ ہے. ان کا ہندوستان ہمارا. سڑکیں بنی, پٹڑیاں بچھیں, اور ساری تعلیم اردو میں ہوتی اور اردو میں انجینئرنگ پڑھائی جاتی تھی. اردو ہی میں ہم نے ایک مرتبہ جس کتاب کی تلاش میں تھے, جو پرانے زمانے کی انڈیا آفس لائبریری ہے, چند برس پہلے وہ حکومت برطانیہ نے برٹش لائبریری کے نام سے قائم کر دی لندن میں. بارہا جانا ہوا اور بارہا پڑھنا ہوا. ہم کس کتاب کی تلاش میں تھے, 34 کتابوں کا ایک بنڈل ملا. اسے کھولا, دیکھا, حیران رہ گئے کہ ساری کی ساری سول انجینئرنگ ان 32 کتابوں میں اردو میں لکھی ہوئی ہے. اردو میں بچے پڑھتے تھے, ہندو بھی مسلمان بھی, سول انجینئرز بھی بن رہے تھے, ڈاکٹرز بھی بن رہے تھے. انگلینڈ میں پرانا ایک گڈا ڈاکٹر ملا اور اس نے دوائیاں بتائیں. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب اردو میں کیسے؟ انہوں نے کہا یہ سارا عثمانیہ یونیورسٹی سے پڑھا ہے, اور میں جتنی دوائیاں لکھتا ہوں عام طور پہ وہ اپنے ہندوستانی جڑی بوٹیاں لکھتا ہوں, کہ مجھے پتا ہے کہ انگریزوں نے یہ دوائی دی ہے, اس کے مقابلے میں یہ جڑی بوٹی کام آئے گی, لہذا ہم اپنے طب سے کیوں ہٹیں. یہ بھی وہی نفع دے گی, وہ بھی وہی نفع دے گی, یہ بڑھ کر نفع دے گی اور سستی بھی ہے کہ یہیں پیدا ہوگا. پورا اردو کا نظام, سائنس اردو میں پڑھاتے تھے, جغرافیہ اردو میں پڑھاتے تھے. کنہیا لال ایک طرف اس نے لاہور ریلوے اسٹیشن اور میو اسپتال بنایا, دوسری طرف اس کی تاریخ پنجاب دیکھو, اخلاق ہندی دیکھو, کتنی کتابیں اس ہندو مرد نے لکھی ہیں اور سب کی سب ایک سے ایک اعلیٰ لکھی ہیں. اور اردو میں ساری سائنس اردو میں، جغرافیہ اردو میں، تاریخ آپ کی اردو میں، ڈاکٹرز بن رہے ہیں اردو میں، فوج میں اردو کا آہستہ آہستہ استعمال شروع ہو رہا ہے، جتنے یہ بڑے لوگ تھے بنتے تھے سب کے سب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ گورا صاف کہتا تھا کہ پہلے ہمارے بچے انگریزی سیکھیں، پھر اس کے بعد اس میں پڑھیں، پھر علم کو پڑھیں، تو بڑا وقت ضائع ہو جائے گا، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ہندوستان میں اردو ہے، اردو میں کام ہوگا۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پہ چائنا نے ترقی کی ہے، جاپان نے ترقی کی ہے، ہندوستان میں انگریزوں نے ترقی کی ہے، جرمنی اور فرانس میں ترقی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو لوکل لینگویج میں تعلیم دینا شروع کی۔ ہمارے یہاں اب تک نہیں ہو سکا کوئی یہ خیال کرے کہ ہمیں اردو میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اردو سکھانی ہے، اردو انہیں بولنی سکھانی ہے، اردو میں شاعری سکھانی ہے، ادب سکھانا ہے، اخلاقیات سکھانی ہے، اردو میں عشق اور حسن یہ دونوں چیزیں بچے کے دماغ میں بٹھانی ہیں کہ بیٹے حسن چہرے میں ہی نہیں ہوتا، حسن جب اچھا کھانا پکتا ہے تو اس کا اپنا ایک حسن ہے، سلا ہوا کپڑا جب آتا ہے تو اس کو دیکھ کے وہ جو حسن کو پہچانتا ہے اسے عشق ہو جاتا ہے اس حسن سے کہ کیا کمال کا کپڑا سیا ہے، صوفہ سیٹ بناتا ہے اس کا اپنا ایک حسن ہے، مسجد بنتی ہے اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ جس شخص کو حسن کی تمیز نہیں اور جس شخص میں عشق کی حس نہیں پائی جاتی، بہتر یہ ہے کہ وہ جنگل چلا جائے۔ اپنی تعلیم، اپنی زبان، اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ انگلش پڑھائیں، ایسا لینگویج پڑھائیں بچوں کو، آپ فرینچ پڑھائیں، جرمن پڑھائیں، آپ سکولز میں چائنیز کو ایک زبان کے طور پر پڑھائیں۔ اور حالت یہ ہے کہ ایم اے انگلش ہم نے دیکھ کے چار سطریں نہیں لکھی جاتی، لکھنا تو درکنار ایک اچھی کتاب کوئی دے دو پڑھی نہیں جاتی، اور ایم اے انگلش ہم نے کہا کدھر سے ایم اے انگلش ہو یار، یہ تو تم پڑھ نہیں سکتے، ایز اے لینگویج پڑھاؤ، میٹرک اور ایف اے تک بچہ پہنچے وہ لینگویج پڑھ رہا ہے، بول سکے، لکھ سکے، پتا چلے کہ انگلش پہ کیا کمانڈ ہے، پتا چلے فرینچ پہ کیا کمانڈ ہے۔ ہم مغربی زبانوں میں ایک زبان کوئی بھی، فرینچ ہو، جرمن ہو، اسپینش خاص طور پہ جو دنیا کے بہت بڑے علاقوں میں بولی جاتی ہے، کوئی بھی زبان ہو، ہم کہتے ہیں مدارس میں بھی پڑھانی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس زبان کو سیکھ کے ان ملکوں میں جائیں اور ان کی لوکل لینگویج میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکیں، انہیں سمجھا سکیں خدا کی کتاب کیا کہتی ہے، اسلام کا موقف کیا ہے، ہمارا ٹینٹ کیا ہے، ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہمارا اصل پیغام کیا ہے۔ اس لیے اس نظام تعلیم کو حکومت کو چاہیے کہ اردو میں کرے، آپ کے پورے ملک میں اردو میڈیم کا کوئی ایک سکول بھی ہے جو صحیح معنی میں اردو پڑھاتا ہو، جسے غالب سمجھ سکتے ہوں، جسے علامہ اقبال سمجھ سکتے ہوں اور ان کی کتابیں پڑھ سکتا ہوں، گئے علامہ اقبال کوئی ان کی کتاب اٹھا لو اور اس پورے اسلام آباد میں گھومتے پھرو، 90% لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا شعر ہے اور کیا اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں، شاید 95% بھی ہوں گے لیکن ہم احتیاطاً 90% کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اردو پڑھی کا بے، اسے کیا پتا ہے کہ حسن کیا ہوتا ہے، اس کیا پتا ہے عشق کیا ہوتا ہے، عشق ہر خمیر میں اللہ نے سمویا ہے، جب تک کہ آدمی اپنی فطرت کو تباہ کر کے نہ رکھ دے اسے محبت ہوتی ہے، محبت اللہ سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام سے دل میں ہٹا دے تو پھر دولت سے محبت ہو جاتی ہے کہ ایک نماز قضا ہو جائے مگر گاہک نہ چھوٹے تاکہ پیسے اس سے ملتے ہیں نا۔ اور عشق اور محبت اپنے پیشے سے بھی ہوتی ہے، معمار جب کام کر رہا ہوتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، اس سے پوچھو کتنی محبت ہوتی ہے، اینٹ ایسے رکھنی ہے، گیپ اتنا رکھنا ہے، یہاں پہ یہ چیز چلے گی۔ ایک بچے کو جیومیٹری سے محبت ہوتی ہے، سارا دن پرکار اور پیمانے لکھ بیٹھا رہتا ہے۔ ایک آدمی کو کپڑے سینے سے محبت ہے، اس سے پوچھو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا جوڑا کتنی ناز و انداز سے سلتا ہے، حضرت یہ خاص طور پہ آپ یہ آپ پہنیے گا، پتا چلے کہ کتنی نفاست ہے اس سلائی میں، اس محبت سے کون آزاد ہے۔ بچوں کو جانور بنانا ہے، صرف وہ پڑھانا ہے جس کی بنا پر وہ چار پیسے کما کر لائیں. انسانیت غارت کر دی، نہ اسے کسی سے محبت، جب یہی جذبہ نہیں رہا تو وہ کیوں اپنے رشتہ داروں کی کیئر کرے گا، وہ کیوں اپنے رشتہ داروں میں رشتہ داری کو جوڑے گا. وہ دن گئے جب لوگ خاندان میں رشتے کرتے تھے، اب باہر سے لاتے ہیں اس لیے کہ خاندان میں کوئی جچتی نہیں یا کوئی جچتا نہیں، اور نتیجہ اس کے نکلتا ہے کہ رشتوں کی کال پڑ جاتی اور شادیوں کی عمر 30-30 سال تک پہنچ گئی ہے. یہ معاشرے کا حقیقی زوال ہے. جب وہ 20-25 سال کا ہوگا اور اس کے لیے کوئی رشتہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ جنس غصے میں تبدیل ہوگی، لڑے گا لا محالہ گھر میں، ساری فضا خراب ہو جائے گی، ماں باپ کا ادب نہیں رہے گا، جڑ کو کوئی نہیں پکڑتا کہ اس بچے کو کیا ہو گیا ہے، آخر اس کے اخلاقیات کو کیا ہو گیا ہے. جناب جو معاشرہ اور سوسائٹی پیدا ہو رہی ہے وہ یہ پیدا ہو رہی ہے. گوروں نے نبض پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا ہندو ہو کہ مسلمان ہو سب اردو میں پڑھو گے، اور اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا. ہم اپنے بچوں کو ایک نظم نہیں پڑھا سکتے، افسوس کی بات ہے، ہم نے خود نہیں پڑھا تو انہیں کیا پڑھائیں. اردو یونیورسٹی اور نصاب انگلش میں، سبحان اللہ، یہ اردو پڑھائی جا رہی، اردو یونیورسٹی اور غالب اور اقبال اور میر اور میر تقی میر اور میر ولی دکنی اور مجاز اور فیض اور فراز، دو شعر نہیں پڑھے جاتے بچوں سے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حسن کیا ہوتا ہے، عشق اس سے کیا ہوتا ہے، اس محبت کے نتائج کیا ہوتے ہیں. یہ محبت ہی کے تو نتیجے ہیں اللہ کے ساتھ کے مقبرے بنتے ہیں، یہ اللہ سے محبت ہی کے نتیجے ہیں کہ اللہ کی بات مانی جاتی ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اتباع سنت کا جذبہ جاگتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ آدمی ان کا دفاع کرتا ہے. اپنی ماں سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ جا کر پاؤں چومتا ہے، روز ملتا ہے، روز شام کو حاضر ہوتا ہے. ماں کوئی کام کوئی چیز ٹیلی فون کر لیا، دوسرے شہر میں ہے، ہر ہفتے ہر دن پوچھتا ہے، ماں کوئی کام مجھے بتائیں، کہ باپ کے ادب کا ہی نتیجہ ہے. یہ محبت ہے جو ہر جگہ کام آتی ہے. یہ پھل آپ جا کے خریدتے ہیں تو آخر آم اچھا لگتا ہے تو ہی تو خریدتے ہیں، اور کھٹا نکلے تو جا کے شکایت کرتے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہی تو ہے. یہ سارا زوال اس کا، اسی لیے گوروں نے پاکستان بنایا ہی اس جگہ پر جہاں پر اور 200 سال تہذیبی نہ ہو گئی. اب تک بٹیرے لڑاؤ اور اب تک بٹیر بازی سے فرصت نہیں، اب تک کتوں کے بھیڑ سے فرصت نہیں. اگر لفظ غلط بول رہا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے شاید غلط ہے، بھیڑ لگتا ہے کتوں کا، اور کتے ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. یہ تہذیب ہے، اس تہذیب کا کیا رونا رو، اور ہم اب تک پٹڑی پہ نہیں چلے. ہمیں چاہیے ہم اس اردو زبان پہ محنت کریں، ہمیں چاہیے ہم ایسے یونیورسٹیز ایسے کالجز بنائیں جہاں ہمارے بچے جا کر اردو نصاب پڑھیں. انگلش پڑھو بیٹے، لینگویج کے طور پہ پڑھو، چائنیز پڑھو، آج شاید ان کا دور آ رہا ہے، جرمن پڑھو، جو چیز پڑھنی ہے ایز اے لینگویج پڑھو، تاکہ تم انگلش بولو تو پتا چلے تمہارے جیسا تو کوئی ہے ہی. محمد علی جوہر تھے، اور ایک جگہ ملاقات ہو گئی تھی، بہت بڑے ہندوستان کے سیاستدان، نہرو جیسے آدمی کو انہوں نے سیدھا کر دیا تھا، اور گورنر جنرل کی بیوی کو پتا چلا کہ وہاں محمد علی جوہر بھی آئے ہوئے ہیں، تو بھاگتی بھاگتی گئی اور کہا مولانا آپ کا کامریڈ جو نکلتا ہے، یقین مانگے جب تک صبح میں پڑھ نہ لوں ناشتہ نہیں ہوتا. گورنر جنرل کو بیٹھ کے سناتی ہوں کہ دیکھو کیا غضب کی انگلش لکھی ہے، آپ نے مولانا اتنی اچھی انگلش سیکھی کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں نے انگلش پڑھی تھی ایک چھوٹے سے گاؤں سے. اس نے کہا اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ آپ تو رامپور کے ہیں، رامپور تو بڑا شہر ہے. انہوں نے کہا لندن کے قریب ہی ایک چھوٹا سا شہر ہے آکسفورڈ، انگلش وہاں پڑھی. یہ ہے زبان جس کو سن کے مزہ آتا ہے. اب بھی آپ برٹشرز کہتے ہیں یہ ہمارا لہجہ نہیں ہے، یہ امریکنز ایسے بولتے ہیں، امریکنز کہتے ہیں ہو کیئرز، برٹشرز کو کون سا انگلش آتی ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو کبھی دلی اور لکھنؤ میں تھی، کہہ رہے لکھنؤ والے وہ کیا اردو جانے، وہ تو کہتے ہیں دلی والے کہ دکان بند ہوگی، توبہ توبہ، دکان کسی کے، یہ کہیے کہ دکان بڑھا دی، یہ ہے اردو. اس لیے ہمیں معلوم ہے ہونا وانا تو کچھ ہے نہیں، نہ اس قوم میں جان ہے نہ ہمارے پاس اسباب و وسائل ہیں. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر پوچھے نا تو ہم کہہ دیں کہ کیا پروردگار یہ ممبر تعلیم کے لیے تھا، آپ نے موقع دیا تھا، میں نے لوگوں تک بات پہنچا دی.